پیر 25 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ رجب طیب اردوان ترکی کے مزید 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے، ساتھ ہی ان کا اتحاد بھی پارلیمانی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ترکی اب کس طرف چلا ہے؟
بیسیکلی وہ ایک نیو آٹومن امپائر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا گول ہے، ایک نیو آٹومن ریپبلک۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ترکی میں صدر رجب طیب اردوغان انتخابات میں 53% ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی مبصرین کے ایک گروہ نے انتخابات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیب اردوغان کی جماعت کو میڈیا میں زیادہ رسائی حاصل رہی اور ایمرجنسی کے باعث جلسوں اور اظہار رائے پر پابندی رہی۔ تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
انتخابات کے بعد ترکی کا نیا آئین نافذ ہونے جا رہا ہے، جس کے تحت صدر کو زیادہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ نئے آئین کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ رجب طیب اردوغان کے نمایاں حریف ریپبلکن پیپلز پارٹی کے محرم انجے نے شکست کو تسلیم کیا ہے، لیکن انہوں نے انتخابات کو غیر شفاف قرار دیا ہے۔ محرم انجے کا کہنا ہے کہ جیت کے بعد طیب اردوغان تمام ترکوں کے رہنما بنے۔
انتخاب کے حتمی نتائج کا اعلان جمعے کو کیا جائے گا۔ ادھر پاکستان میں وزیراعظم جسٹس ریٹائرڈ نیاسر الملک نے انتخاب میں جیت پر رجب طیب اردوغان کو مبارکباد دی ہے۔ ایران میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے حکومت مخالف عوامی احتجاج جاری ہیں۔ تہران میں گلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں افراد کو مارچ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عوام کے اجتماع کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی ہے، کئی افراد کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے۔ عوام خصوصاً تاجر ایران میں مہنگائی اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ایران شام اور دوسرے ممالک میں مداخلت بند کرے اور ملکی معیشت پر توجہ دے۔ خیال رہے کہ 2012 میں تہران میں ہونے والے احتجاج کے بعد حکومت تبدیل ہوئی تھی۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ملک میں اگلے ماہ ہونے والے انتخابات کو ملتوی کرنے سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
یہ درخواستیں حال ہی میں خیبر پختونخوا کا حصہ بننے والے قبائلی علاقوں کی متحدہ قبائل پارٹی کی طرف سے دائر کی گئی تھیں۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ قبائلی علاقوں کی نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ چونکہ ملک میں موسم گرم ہے، اس لیے اگر 2 ماہ کے بعد الیکشن ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سردار رضا خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ محض موسم کی شدت کی بنا پر عام انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔
لاہور کی ایک مقامی عدالت نے گلوکار علی ظفر کی حتک عزت کی درخواست پر موسیقار اور گلوکارہ میشا شفیع کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 5 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست کی سماعت کے دوران علی ظفر کے وکیل نے کہا کہ میشا شفیع نے ان کے موکل کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ گلوکارہ میشا شفیع نے 10 اپریل کو ایک ٹویٹ کے ذریعے علی ظفر پر انہیں ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر گلوکار علی ظفر نے میشا شفیع پر 1 ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
کوئٹہ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ایک پریس ریلیز کے مطابق ایک کارروائی کوئٹہ شہر میں ہزار گنجی کے علاقے میں کی گئی۔ اس کارروائی کے دوران 2 افغان باشندوں سمیت 13 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس علاقے میں ایک اور کارروائی کے دوران 38 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد میں ایک سہولت کار بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق گرفتار افراد غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
شمالی انڈیا میں ایک اسکول ٹیچر نے اپنی شادی کے موقع پر دلہن کے گھر والوں سے انوکھے جہیز کی فرمائش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں جہیز میں 1000 پھلدار پودے دیے جائیں۔ تفصیلات کے ساتھ حسین اسکری۔
سروج کانٹا بسوال اوڈیشا کے ایک اسکول میں سائنس پڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں فطرت سے بے حد لگاؤ ہے اور وہ روایتی جہیز کے سخت خلاف ہیں۔ بسوال نے جہیز میں ملنے والے پھلدار پودے گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں۔ ان کی دلہن کا کہنا ہے کہ وہ جہیز کے اس مطالبے کو برا نہیں سمجھتی۔ انڈیا میں جہیز غیر قانونی ہے، لیکن اس کا رواج برقرار ہے۔ جہیز کے لیے نت نئی اشیاء کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور نہ دینے پر لڑکی اور اس کے خاندان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی مثالیں بھی موجود ہیں۔
اٹلی کے نئے وزیر داخلہ میٹیو سلوانی لیبیا میں موجود ہیں، جہاں وہ پناہ گزینوں کے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ میٹیو سلوانی نے تجویز دی ہے کہ یورپ آنے والے پناہ گزینوں کے اندراج کے لیے پہلے لیبیا میں مراکز قائم کیے جائیں۔ لیبیا کے نائب وزیراعظم نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے۔ اس سے قبل اٹلی نے شمالی افریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں کی امدادی کشتی کو داخلے سے روکا تھا۔ تھائی لینڈ کے صوبے چیانگ رائی میں ریسکیو اہلکار 11 سے 16 برس کی عمر کے 12 فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کی تلاش میں سیلاب سے گھرے ایک غار میں داخل ہوئے ہیں. یہ گروپ سنیچر کے دن بارش سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے بعد سے لاپتہ ہے. حکام کا خیال ہے کہ فٹ بال کی یہ ٹیم پناہ کے لیے تھام لوانگ نگنگ نون نامی غار میں داخل ہوئی لیکن بعد میں سیلاب کے باعث نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترکی کے عام انتخابات میں رجب طیب اردوان کے اہم حریف محرم انجے نے اپنی شکست تسلیم کی لیکن انہوں نے فرد واحد کی حکمرانی کے تناظر میں خطرناک دور کی پیشگوئی بھی کی ہے. سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی کے امیدوار محرم انجے نے انتخابات میں کامیاب ہو کر دوسری بار ترکی کے صدر منتخب ہونے والے رجب طیب اردوان پر زور دیا کہ وہ تمام ترکوں کے رہنما بنیں. ادھر عالمی رہنما صدر رجب طیب اردوان کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دے رہے ہیں. روس کے صدر نے کہا کہ اردوان کی جیت سے ان کا سیاسی اختیار ظاہر ہوتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
ترکی کے انتخابات میں رجب طیب اردوان کو دوسری مدت کے لیے صدر منتخب کر لیا گیا ہے. ملک کے مشرقی شہر دیار بکر میں لوگوں نے گلیوں میں جشن بھی منایا. دوبارہ منتخب ہونے والے صدر نے اعلان کیا کہ ان کی اے کے پارٹی نے صدارتی اور پارلیمانی دونوں انتخابات سخت انتخابی مہم کے بعد جیت لیے ہیں. دارالحکومت انقرہ میں ٹی وی پر کیے جانے والے خطاب میں انہوں نے کہا کہ انتخابات جمہوریت کا کامیاب تجربہ تھے.
ایک بار پھر ہمارے ملک نے باور کرا دیا ہے کہ ہم کتنی شدت سے جمہوریت سے منسلک ہیں اور آنے والے مہینوں اور برسوں میں جمہوریت مزید مستحکم ہوگی. میں ہر کسی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 16 برسوں کے دوران ہمیں فوجی حکمرانی، سیاسی اور معاشی مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ہم اپنے ملک کو وہاں سے یہاں تک لے آئے ہیں جہاں یہ آج ہے. یہ ملک کے ہر فرد کی کامیابی ہے اور ہم ترکی کو آگے لے جانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے.
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے رجب طیب اردوان کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ ان کی جیت ان کے سیاسی اختیار کا منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری جانب ایران، سربیا اور بوسنیا نے انتخابی نتائج کو خوشائن قرار دیا اور اپنی مدد جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا. فلسطین کے صدر محمود عباس بھی مبارکباد دینے والے رہنماؤں میں شامل ہیں. ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن پہلے یورپی رہنما ہیں جنہوں نے اردوان کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی. دیگر مغربی ممالک کے رد عمل کا تاحال انتظار ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹالٹن برگ نے ان الفاظ میں صدر اردوان کو مبارکباد پیش کی.
I will congratulate President Erdogan on his re-election as president. I will also congratulate the Turkish people with a high turnout in the elections.
ترکی کے انتخابات میں اردوان کے حریف محرم انسے نے اپنی شکست تو تسلیم کر لی لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ مناسب نہیں تھا. رجب طیب اردوان سن 2014 میں صدر بننے سے قبل 11 سال تک ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اردوان 52% سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور اب انہیں مزید نئے اختیارات حاصل ہوں گے. نئے نظام کے تحت جو کہ ایک آئینی ریفرنڈم کے ذریعے منظور ہوا ہے اب وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور صدر حکومتی وزراء تعینات کریں گے.
ترکی کے انتخابات پر یہ تھا ہمارے نام نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ جو آپ کے لیے عبداللہ فاروقی نے تیار کیا. ترکی کے ان انتخابات کے اعداد و شمار جاننے کے لیے بالخصوص ووٹرز کتنے آئے اور ووٹس کی شرح کیا رہی اور انتخابی نتائج مکمل طور پر کب سامنے آئے یہ جاننے کے لیے میں نے انقرہ ترکی میں صحافی و مصنف فرقان حمید سے رابطہ کیا.
100% نتائج ہیں وہ آ چکے ہیں جس کے مطابق رجب طیب ایردوان جو موجودہ صدر بھی ہیں 52.59% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو چکے ہیں. پہلے راؤنڈ میں ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ ان کے مرد مقابل جو تھے وہ ریپبلکن پیپل پارٹی کے محرم انجے تھے جن کو 30.64% ووٹ ملے ہیں, جبکہ تیسرے نمبر پر جو امیدوار تھی وہ گڈ پارٹی کی 6% میرال آکشنر تھی جن کو 7.29% ووٹ ملے ہیں, جبکہ چوتھے نمبر پہ جو ہیں وہ پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے دیمیر تاش تھے جو پابند سلاسل بھی ہیں اور اس وقت جیل میں ہیں, وہ جیل ہی سے حصہ لے رہے تھے, ان کو 8.40% ووٹ ملے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت ہی ووٹ ان کو مل گئے. تو صدر رجب طیب اردوان کو کن علاقوں میں زیادہ ووٹ ملے ہیں اور کن علاقوں میں کم ووٹ ملے؟
ہاں, صدر رجب طیب ایردوان جو وسطی اناتولیہ جسے ہم کہتے ہیں ترکی کے جو مرکز ہے, ترکی کے جو سینٹر ہے, فار ایگزامپل انکرا ہے, اس کی شہر ہے, باقی جو استنبول ہے, یہاں سے ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں, جبکہ ان کو جو ہے بیر ایجین سائڈ سے جو مشرقی اناتولیہ وہاں سے بہت کم ووٹ ملے ہیں. بیر ایجین سائڈ سے جو ہے وہ ریپبلکن پیپل پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں, جبکہ مشرقی اناتولیہ سے جو ایچ ڈی پی پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں. جبکہ پورے ترکی کا اگر دیکھا جائے نقشہ آپ سامنے جب رکھتے ہیں تو تقریباً پورے ترکی میں رجب طیب ایردوان ہی چھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
بڑے شہروں میں کس امیدوار کے زیادہ ووٹ تھے اور چھوٹے شہروں میں یا رورل ایریا میں کس کے زیادہ ووٹ تھے؟
ہاں جی, یہ بڑی دیکھیں جو ترکی کا سب سے مین شہر ہے استنبول جو ہے, وہاں پہ صدر رجب طیب ایردوان, جو دوسرا بڑا شہر ہے انکرا وہاں پہ بھی صدر رجب طیب ایردوان, جبکہ تیسرا بڑا شہر جو ازمیر ہے وہاں پہ جو ہے ریپبلکن پیپل پارٹی کے امیدوار کو ہے ووٹ پڑے ہیں. باقی
انکرا ترکی سے یہ تھے فرقان حمید. استنبول اور انکرا سے لے کر دیگر بڑے شہروں میں حزب اختلاف کے امیدوار محرم انجے جلسے تو بہت بڑے بڑے کر رہے تھے, لیکن فتح ہوئی رجب طیب اردوان کی. بڑے جلسے محرم انجے کو فتح کیوں نہ دلا سکے؟ یہ سوال میں نے ترکی میں صحافی اور مصنف و تجزیہ کار فرخ سہیل گوئندی سے کیا.
ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے 16 سال سے الیکشن لڑتی آئی ہے اور اس کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے, اور چھوٹے دیہاتوں تک اور خصوصاً جو جنوب مشرقی ترکی ہے وہاں اس کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے سینٹر اناتولیا میں, اور وہاں پر جلسے کم ہوتے ہیں. بڑے شہروں میں ہمیشہ جلسے اربن سینٹر میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کئی سالوں کے بعد 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا, ان کا دعویٰ تو 50 لاکھ تک ہے کہ استنبول میں جو جلسہ ہوا, ملین تو وہ خود مان رہے ہیں جو رولنگ پارٹی کے وہ ملین کا تھا, تو اس لیے جلسے ہوئے. اور الیکشن کا جو جیتنے کا نیٹ ورک ہے جماعت کا اور اقتدار میں حکومتی پارٹی کی وجہ سے ان کی رسائی اس گلی محلے تک ہے جہاں اپوزیشن پارٹی نہیں پہنچ سکتی, اس لیے اپوزیشن کے جلسے اربن سینٹر میں زیادہ ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جو حکومتی پارٹی ہے اک پارٹی اور اس کے اتحادی, انہوں نے مل کر میجورٹی ووٹ لے لیا ہے پریزیڈینشیل, یعنی کہ 2.38%, اور اسی طرح اسمبلی کی سیٹوں میں بھی انہوں نے مل کے اکثریت لے لی ہے.
اچھا, صورتحال یہ ہے فرض سہیل گوندی صاحب کہ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ان انتخابات میں شہری اور اربن ووٹرز مخالف سمتوں میں جاتے نظر آئے ہیں, کیا آپ کو ایسا لگا؟
بالکل ایسے ہے. جو ترکی میں 3 ووٹرز کے ٹرینڈ ہیں, اگر آپ اس کو میپ پہ دیکھیں, جو سارا مغربی ترکی ہے اس کے پورے کناروں پہ ریپبلکن پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی بن کر آئی ہے, اور سارے سینٹرل اناتولیہ تک اور جنوب مشرقی ترکی تک وہ رولنگ پارٹی اک پارٹی اور اس کی اتحادی آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی پورے کرد ریجن میں مکمل طور پر جو دوسری بڑی اپوزیشن پارٹی بن کے آئی ہے, جو کہ نظریاتی طور پر ایک باقاعدہ سوشلسٹ پارٹی اور جس کا نام پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ دیمرتاش کی اور جس کے لیڈر دیمرتاش جیل میں ہے, اگر آپ نقشے پہ دیکھیں رنگوں کے حوالے سے میرے پاس وہ ہے, تو وہ وہاں سے آئی ہے اور وہ بھی دیہاتی ہے لیکن وہ کرد ہے. تو اس طرح ترکی کے ووٹوں کا جو اکثریتی تناسب ہے وہ اربن اور رورل اور اس کے ساتھ کرد, یہ 3 اس کے رنگ بنے ہیں نتائج کے.
اچھا, حزب اختلاف کے ہارنے کی 4 اہم وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی.
پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا اتحاد نہیں تھا, اور جو اپوزیشن کی 4 جماعتیں تھیں, بنیادی طور پر 3 جماعتیں تھیں,
ٹھیک ہے,
لیکن جو رولنگ پارٹی تھی اس کے ساتھ جو ایک نیرو نیشنلسٹ اینٹی کرد اور کمالسٹ پارٹی ہے, وہ ریلیجس پارٹی نہیں ہے, وہ اتاترک کو اس دنیا میں سب سے بڑا انسان سمجھتے ہیں سیاست میں. تو وہ جو اتحاد تھا اس نے اک پارٹی یعنی کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ملنے والے ووٹ جو پورے صدارتی ووٹ ہیں 52.37% اس کو بنانے میں 11% رول ان کا ہے. تو اپوزیشن پارٹی جو ریپبلکن پیپلز پارٹی ہے اگر اس کا تناسب دیکھیں اس کو ملنے والے ووٹ 15 million ووٹ ہیں جو کہ اس نے ریکارڈ ووٹ لیے ہیں, اب پچھلے 16 سالوں میں یہ اپنے ووٹ بڑھاتے جا رہے ہیں. اس طرح اگر محرم این جے اور اردوان کا تقابل کیا جائے ان ملنے والے نتائج کے مطابق تو اردوان تقریباً 9.5% زیادہ میجورٹی رکھتے ہیں پاپولیرٹی کی شخصیت کے حوالے سے. اور محرم این جے کی دوسری وجہ یہ ہے کم ووٹ لینے کی کہ پورے 50 دن سے زیادہ ان کو لیڈرشپ ایک نیشنل لیڈر کے طور پر امرج کر کے ہیں صرف 50 دن میں, جبکہ اردوان 16 سالوں سے یہاں پہ حکمران بھی ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, صدر بھی ہیں اور اس کے بعد سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. تیسری اہم وجہ ہے کہ اپوزیشن نے آج یہ کہا ہے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ترکی کے 12 بجے, محرم این جی نے پورے عرصے خاموشی اختیار کیے رکھی اور ترکی میں ان کے حامی احتجاج کر رہے تھے کہ آپ نے آ کے ٹی وی پہ کوئی انٹرویو کیوں نہیں دیا, تو انہوں نے 12 بجے جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے لیکن ہم اس مسئلے کو الجھانا نہیں چاہتے, ہم نتائج کو قبول کرتے ہیں, ہم ان کی صدارت کو بھی قبول کرتے ہیں اور اگر میں جیت جاتا اور میں صدر بنتا تو میں خود ان کے پارٹی ہیڈ کوارٹر جاتا اور ان سے چائے پیتا. تو انہوں نے کہا ہے کہ صدر طیب اردوان اور ترکی کے صدر ہیں, اپنے ووٹر کے صدر نہیں ہیں, جبکہ صدر طیب اردوان پر سارے اختلافات ہونے کے باوجود جو اپوزیشن کے ایک نمائندہ بلند ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے اور ثبوت لائے ہیں لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی قبول کیا. تو تیسری وجہ طیب اردوان کے جیتنے کی یا محرم این جی کے کم ووٹ لینے کی یہ ہے کہ حکومتی پارٹی نے کچھ مینیپولیشن کیا چونکہ ساری پاور ان کے پاس ہے, پاکستان کی طرح وہاں عبوری حکومت نہیں ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ صدر طیب اردوان مذہب کو ایک حد تک ضرور استعمال کرتے ہیں, خصوصاً جو وہ بیانات کی حد تک میں یہ کہوں گا دیتے ہیں, اس کا جو مذہبی ووٹر ہے اس کا جھکاؤ ان کی طرف ہے. اور اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے کہ جو نئی مڈل کلاس مرکنٹائل جو دیہاتوں میں چھوٹے قصبوں میں اور شہروں میں جو تاجر طبقہ ابھر کر آیا ہے اس ساری پچھلی 30 سالوں کی معاشی جو خوشحالی آئی ہے ترک و تزال کے زمانے سے آج تک اس پر اس کی بنیاد پر ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ابھی تک انٹیکٹ ہے.
ترکی سے یہ تھے صحافی مصنف تجزیہ کار فروز سہیل گوئندی. ترکی کے ان انتخابات کے ملکی اور غیر ملکی بالخصوص یورپ اور امریکہ کے لیے کیا اثرات و نتائج ہو سکتے ہیں, اس پر غور کرنے کے لیے میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ ترکی کے انتخابی نتائج امریکہ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں.
دیکھیے امریکہ کے لیے ترکی کی جو فورن پالیسی ہے, اب ہم خود ترکی کی فورن پالیسی نہیں بلکہ اردوغان کی فورن پالیسی کہنا چاہیے کیونکہ اس الیکشن کے بعد سے ترکی بیسیکلی ایک ون مین گورنمنٹ ہو چکی ہے. تو اردوغان کی جو پالیسیز ہیں جس میں وہ اینٹی ویسٹرن ریٹرک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ایک پرو مڈل ایسٹ پرو عرب اور پرو اسلامسٹ ان کی ریٹرک بن گئی ہے جس کے بیسس کا استعمال کر کے وہ ترکی کی جو الیکٹورل کمپوزیشن ہے اس کی شناخت بدل دی ہیں اور ان کو بیسیکلی یوں کہیے کہ وہ اسلامسٹ پاپولیشن کریٹ کر رہے ہیں. تو تین چار چیزیں ہوں گی, ایک تو ایک رشیا کے ساتھ ترکی کے جو تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اس حد تک کہ انہوں نے وہاں سے میزائل ٹیکنالوجی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل وغیرہ جو خریدی ہیں جس سے امریکہ ابھی بھی ناراض ہے, وہ ایک مسئلہ بنا رہے گا امریکہ کے لیے کہ ترکی جو ایک نیٹو کا الائی ہے اور نیٹو الائنس رشیا کے خلاف ایک الائنس ہے اور ترکی بیسیکلی رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہے, تو وہ ایک امریکہ کے لیے اور خود نیٹو کے لیے اور یورپ کے لیے ایک پرابلم رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ترکی کا جو انٹروینشنز ہے ملٹری انٹروینشنز خاص طور سے سیریا میں, وہاں پہ وہ اب جو امریکہ کے خلاف جو گروپس لڑ رہے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو وہاں پہ ایک قسم سے یوں کہیے کہ ترکی اور امریکہ کے بیچ میں پراکسی ہاٹ وار چل رہی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ترکی ابھی بھی جو ترکی میں جو سیریا کے ریفیوجیز ہیں تقریباً 2.6 million یعنی 26 lakh کے قریب سیرینس ہیں, وہ ان کو ایک یوں کہیے کہ وہ سپلائی کی طرح یوز کرتے ہیں, وہ جب چاہے جب وہ ٹیپ کو آن کر دے سکتے ہیں اور سیرین ریفیوجیز یورپ کی طرف نکل جائیں گے اور وہ جب چاہے جب ان کو بند کر سکتے ہیں. تو ایک قسم سے وہ یورپ کو بلیک میل کرتے ہیں ریفیوجیز کا استعمال کر کے, جس کے وجہ سے یورپ پھر ترکی کی طرف کنسیشنز کرتا ہے جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. اور چوتھی چیز ہے کہ چھوٹی سی لیول پہ جو جی سی سی میں جو ٹینشنز ہیں خاص طور سے سعودی عرب اور قطر کے بیچ میں, وہاں پہ بھی مداخلت کرتا ہے ترکی, اور ترکی کے سپورٹ کے بغیر قطر سعودی عربیہ کے خلاف اتنی دیر تک اتنی مضبوطی سے تعینات نہیں رہ سکتا.
ترکی اب مشرق کی طرف جھک رہا ہے, کیا اس کا عالم اسلام میں کوئی قائدانہ کردار آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے سوشل اپیل تو ہیں, جو ٹرکش آج کل کے جو ٹرکش لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایتھنو سینٹرک ہیں, یعنی مطلب وہ بات تو کرتے ہیں اسلام کی لیکن ہے بڑے وہ ٹرکو سینٹرک, عرب سے زیادہ وہ ٹرکو سینٹرک ہے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو پالیسیز ہیں الٹیمیٹلی وہ اپیل کریں گی ان دا لانگ ٹرم. میں سب سے زیادہ مثال یہی دیتا ہوں کہ اردگان نے گازا کی اتنی رٹ لگائی ہوئی ہے, اور اگر آپ پچھلے 6-7 سال سے اگر اسرائیل اور ترکی کے بیچ میں جو فائنینشیل ٹریڈ ہے آپ دیکھیں گے مسلسل ٹریڈ چل رہا ہے اور بڑھتے جا رہا ہے. ایجپٹ کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ختم کر دیے ہیں اردگان نے لیکن اسرائیل کے ساتھ وہ برقرار ہیں. تو باتیں ایک جگہ اور
عملاً کچھ اور. اچھا بالکل ایک آخری سوال ڈاکٹر مقدر, وہ یہ کہ اب کدھر جاتا ہے ترکی, امریکہ کی طرف جاتا ہے, روس اور چین کی طرف جاتا ہے, یا بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہے؟ آپ
دیکھیے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ جو ترکی کی جو مساجد ہیں نا, یہ ان کے جو مینار ہیں, صرف ایک مسجد ہے جس کو بلو ماسک کہتے ہیں, جس کے 6 مینار ہیں. اب ترکی میں ایک ایسی مسجد بن رہی ہے جس کے 8 مینار رہیں گے, جو اردوغان کی لیگیسی بنے گی. وہ تو اردوغان نے کوشش, یہ سارا کانسٹیٹیوشن وغیرہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ اردوغان 2023 تک یعنی اور مزید 5 سال تک ترکی کے پریسیڈنٹ رہے, اور 2023 میں تقریباً 100 سال ہو جائیں گے اوٹومن خلافت ختم ہونے کی. تو بیسیکلی وہ ایک نیو اوٹومن امپائر کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کا گول ہے, ایک نیو اوٹومن ریپبلک, کہ سیکولرزم جو کمالزم ہے وہ ختم کر کے پھر مصطفیٰ اتاترک کی جو لیگیسی ہے وہ ختم کر کے پھر ترکی کے جو نیو فاؤنڈر کہیے ایک اردوغان وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی ایک قسم سے ایک نیو اوٹومن لیگیسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اور اس کے وجہ سے ترکی کے جو تعلقات ہیں غیر ضروری امریکہ کے ساتھ خلاف, یورپ کے ساتھ خلاف, وہ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں گلوری ہنٹنگ کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں 2002 سے اردوغان کنٹرول میں ہے, 16 سال سے, جو پہلے ان کے 10 سال تھے 2002 سے 2012 تک, تو ان کی اچیومنٹس ویئر گورننگ اچیومنٹس. تو اے کے پی اور اردوغان کی پاپولیرٹی یورپ میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی ان کی گڈ گورننس کی وجہ سے تھی, لیکن اس کے بعد سے گورننس پہ توجہ کم اور شناخت پہ زیادہ. تو اب یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کا استعمال کرتے ہیں, خود اپنے ملک کو انہوں نے اتنا بری طرح سے ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ وہ الیکشن جیتیں. جس طرح سے انڈیا میں بی جے پی ڈیویسو پالیٹکس کا استعمال کرتی ہے ہندو ووٹ بینک کریٹ کرنے کے لیے, اسی طرح سے ہی اردوغان ترکی میں ڈیویسو پالیٹکس کا استعمال کر کے ایک مسلم ووٹ بینک اپنے آپ کے لیے کریٹ کرے ہیں. اور یہ ووٹ بینک آئیڈینٹی پہ ووٹ کرتا ہے, پرفارمنس پہ نہیں, اس لیے ترکی کی اکانومی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ ویل.
ترکی کے انتخابات اور اس کے قومی اور بین الاقوامی اثرات اور نتائج, اس کا تجزیہ کر رہے تھے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان. الیکشن کا فیور کہیں, بخار کہیں, خمار کہیں, پاکستان میں بھی زور و شور سے اٹھتا بڑھتا اور چھاتا دکھائی دے رہا ہے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com نے الیکشن 2018 میں امیدواروں کے لیے 5 اہم عناصر کے عنوان سے ایک خلاصہ شائع کیا ہے, بلکہ آپ کہیے کہ وہ اس وقت جلی حروف میں بہت بڑی خبر کے طور پر ہے. کام کی باتیں ہیں, ہو سکے تو ضرور پڑھیے گا. اچھا اس کے نیچے آئیں, بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس جلی حروف میں بڑی ہیڈ لائن کے نیچے ہیں، ہاں لکھا ہے انڈین اداکارائیں امریکی جسم فروش گروہ کے چنگل میں. ہاں یہ کیسے ہو گیا؟ اگر میں ہی بتا دوں تو پھر آپ تو نہیں پڑھیں گے نا. ویسے اس خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں نہ بتاؤں، جو ہی آئیں گے آپ یقیناً پڑھیں گے. پڑھیں اور ذرا آنکھیں کھول کر کے پڑھیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. جنوبی بھارت سے یہ سلسلہ امریکہ میں کہاں پہنچ کر کے اپنے ڈانڈے ملا رہا ہے. اچھا پھر الیکشن 2018، ایک عورت ہو کر وہ کیا سیاست کر لے گی یا کر سکتی ہے، یہ اس کے بازو میں ہے. اور ہاں میچ فکسنگ کے بارے میں بیان کے بعد عمر اکمل کی پیشی ہوئی ہے. آئے نا بی بی سی اور اردو ڈاٹ کام پر آئیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
فٹ بال ورلڈ کپ میں آج 4 میچز کھیلے جا رہے ہیں. میزبان روس کا مقابلہ یوروگوئے سے ہے. یہ دونوں ٹیمیں پہلے ہی ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا چکی ہیں. دوسرے میچ میں سعودی عرب اور مصر کی ٹیمیں مد مقابل ہیں جو عالمی کپ سے باہر ہو چکی ہیں. آج کے 2 دیگر میچوں میں پرتگال کا مقابلہ ایران سے جبکہ اسپین کا مراکش سے ہے. مصر کے محمد صالح اور مصری فٹ بال ایسوسی ایشن کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں جن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محمد صالح بین الاقوامی فٹ بال کو خیر باد کہنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تاہم مصری فٹ بال ایسوسی ایشن نے اختلافات کی تردید کی ہے. ارجنٹائن کے شعرہ آفاق فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا نے ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی دکھانے والے ارجنٹائن کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند کر سکیں. ارجنٹائن کی ٹیم کروئیشیا سے ہارنے کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے خطرے سے دوچار ہے. ڈیاگو میراڈونا نے ارجنٹائن کی فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار وہ ہیں. ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ہاکی ٹیم کل اپنا تیسرا میچ میزبان ہالینڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کو پہلے میچ میں بھارت نے 4-0 اور دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے 2-1 سے شکست دی. بھارت دونوں میچز جیت کر 6 پوائنٹس کے ساتھ اس وقت سر فہرست ہے. ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان برج ٹاؤن میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے. دوسرے دن کے اختتام پر سری لنکا نے 99 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان کا کہنا ہے کہ جوز بٹلر کی موجودگی میں انگلینڈ کے لیے آئندہ سال ورلڈ کپ جیتنے کا اچھا موقع ہے. انگلینڈ نے گزشتہ روز آسٹریلیا کو 5ویں ون ڈے میں بٹلر کی سینچری کی بدولت 1 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کیا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک خاصی تفصیلی رپورٹ ہے. کہانی قندیل بلوچ سے شروع ہوتی ہے اور قندیل بلوچ پہ یہ ختم ہوتی ہے. بس اتنا بتانا کافی ہے. پڑھیے جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پہ خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے.
بین الاقوامی مبصرین کے ایک گروہ نے ترکی کے انتخابات کی شفافیت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیب اردغان کی جماعت کو میڈیا میں زیادہ رسائی حاصل رہی اور ایمرجنسی کے باعث جلسوں اور اظہار رائے پر پابندی رہی. تہران میں مہنگائی اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت کے پر عوام کے احتجاج کے دوران پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ملک میں اگلے ماہ ہونے والے انتخابات کو ملتوی کرنے سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے. لاہور کی ایک مقامی عدالت نے گلوکار علی ظفر کی ہتک عزت کی درخواست پر موسیقار اور گلوکارہ میشا شفیع کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 5 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایک کارروائی کے دوران 52 ایسے افراد کو گرفتار کیا جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تمہید ہے، اس رپورٹ کا انتظار ہے جو محمد کاظم نے تیار کیا، دیکھتا ہوں کہ وقت تک آتی ہے نہیں آتی۔ لیکن آئیے فٹ بال کی ہی بات کریں، اس وقت دنیا بھر میں فٹ بال کے بادل چھائے ہوئے ہیں، سچ مچ نہیں لیکن کہیے کہ بخار ہے، خمار ہے، فٹ بال ہے اور فٹ بال ہے۔ اس وقت فٹ بال کی ہی بات کر رہے ہیں لیکن ایک مختلف انداز کی فٹ بال اور اس کے ٹورنامنٹ کی۔ اس ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے ایسی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں جنہیں فیفا تسلیم نہیں کرتا لیکن ہیں، کھیلتی ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں ایک پنجابی ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ تفصیل کے ساتھ سمرا فاطمہ۔
میرا نام کمن بنڈل ہے، میں 24 سال کا ہوں اور لندن سے ہوں۔
میں امرویر سندھو 22 سال کا ہوں، میرا تعلق لیسٹر سے ہے۔
یہ پنجاب ایف اے ٹیم کے کھلاڑی ہیں۔ ٹیم کے کھلاڑی انڈین اور پاکستانی نژاد ہیں لیکن وہ برطانیہ میں پلے بڑھے ہیں، تو پھر ان کا پنجاب سے اتنا لگاؤ کیوں؟
پنجابی برادری صرف پنجاب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ ہم یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں رہنے والے پنجابیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں۔ ہم صرف پنجابی ہیں، ہندو، سکھ یا مسلمان نہیں، پنجابی ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔
اس ٹیم کے لیے کھیلنے کی وجہ سے ہمیں کئی بڑے مواقع ملتے ہیں جو شاید کسی دوسرے کلب کے لیے کھیلنے پر نہ ملے۔
فٹ بال کے ذریعے انہیں اپنی پنجابی شناخت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
فٹ بال ہمیں سخت محنت کرنا سکھاتا ہے، یہی بات ہمارے والدین نے بھی ہمیں سکھائی ہے۔
لیکن پنجاب ایف اے ٹیم کے مینیجر پنجابی نہیں ہیں۔
حالانکہ میں پنجابی نہیں ہوں لیکن میں اپنے آپ کو 100% پنجابی محسوس کرتا ہوں۔ فٹ بال کے لیے میں بھی بہت جنونی ہوں۔ پنجابی افراد کی دلچسپی کرکٹ میں سمجھی جاتی ہے لیکن یہ لڑکے فٹ بال کے دیوانے ہیں۔
لکھیے گا عارف وقار کو کہ یہ پنجابی ٹیم کا احوال کیسا لگا، وہ خطوں کے جواب میں ہو سکتا ہے آپ کو جواب بھی دیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایک کارروائی کے دوران 52 ایسے افراد کو گرفتار کیا جو غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایف آئی اے کے حکام کے بقول ان افراد کو 2 مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا جن میں 2 افغان شہری بھی شامل ہیں۔ حکام کے بقول انسانی اسمگلرز پاکستان اور افغانستان سے لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک لے جانے کے لیے بلوچستان کے سرحدی علاقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے ان 52 افراد کو کوئٹہ شہر کے زرگنجی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ کوئٹہ میں ایف آئی اے کے اہلکار نے بتایا کہ ان افراد کو سرحدی علاقے تفتان لے جانے کے لیے اس علاقے میں رکھا گیا تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ ان افراد کو 2 مختلف کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 افغان شہری بھی شامل ہیں جبکہ باقی افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے۔ ایف آئی اے کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر سلطان آفریدی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ لوگ بہتر روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، روزگار کے مواقع کم ہیں، تو لہٰذا لوگ جو ہے زیادہ تر روزگار کی تلاش میں جو ہے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ سے جاری ہے۔
جو لوگ بلوچستان کے مختلف راستوں سے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کے علاوہ افغانستان سے ہوتا ہے۔ پاکستان سے جانے والے زیادہ تر افراد کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے۔ پنجاب کے جن علاقوں سے انسانی سمگلر بیرون ملک لوگوں کو زیادہ تر لے جاتے ہیں ان کے بارے میں سلطان افریدی کا کہنا ہے۔
انسانی سمگلروں کا جو مرکز ہے وہ اصل میں گجرات گجرانوالا منڈی بہودین ہے۔ اور
سلطان افریدی نے بتایا کہ بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے ان افراد کو بلوچستان کے دو مختلف علاقوں سے لے جایا جاتا ہے۔
انسانی سمگلنگ ہے، اس کا لینڈ روٹ زیادہ تر صوبہ بلوچستان ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے کراچی سے من جاتی ہوئے تربت پنجگور پسنی کے علاقوں سے داخل ہو کر بارڈر کو کراس کر کیران میں داخل ہوتے ہیں، اور جو کوئٹہ ہے کوئٹہ سے تفتان جا کر وہاں پر مختلف انسانی سمگلر ان کو کراس دی بارڈر کرتے ہیں۔
غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے افراد نہ صرف بلوچستان میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کی گرفتاری ایران میں ہوتی ہے۔ گزشتہ سال ایران میں ہونے والی ان گرفتاریوں کے بارے میں سلطان افریدی کا کہنا تھا۔
حالانکہ حکومت نے بھی ان کے خلاف کافی کاروائی کی ہے، پچھلے سال تقریباً 26,000 لوگ جو ہے ڈپورٹ ہو چکے ہیں، اور اسے قبل بھی یہی ریشو تھا، 27,000 لوگ ڈپورٹ ہو چکے تھے وایا تفتان۔
انسانی سمگلنگ کی روک تھام میں بعض رکاوٹوں کے بارے میں ایف آئی اے کے سابق اہلکار نے یہ بتایا۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ جو وکٹمز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ عدالتوں میں شہادت دینے سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایجنٹ آزاد ہو جاتے ہیں اور ایف آئی اے کا عملہ جو ہے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے انسانی سمگلنگ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔
کوئٹہ شہر میں گزشتہ 4 روز کے دوران ایف آئی اے کی یہ دوسری کاروائی تھی۔ اس سے قبل افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی سمگلر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں انتخابی گہما گہمی جو ہے جاری ہے۔ اطلاع ہے کہ انجینئر راجہ قمر الاسلام پاکستان مسلم لیگ کے نامنی ہیں این اے 59 سے، اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں چودھری نثار کے خلاف، لیکن وہ انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ یہ وہی راجہ ہیں جنہوں نے انتہائی اکثریت کے ساتھ پنجاب میں ووٹ حاصل کیے تھے 2013 کے انتخابات میں۔ خیر، یہ ضمنی سی خبر تھی، فلیش کر رہی ہے، میں نے کہا بتاتا چلوں، لیکن آئیے انتخابی گہما گہمی پر۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں نے ابھی تک اپنے انتخابی منشور کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس منشور کی کیا اہمیت ہے اور فی الوقت کس بنیاد پر مہم جاری ہے، اسی کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے کراچی سے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف نے آج اپنی انتخابی مہم کا آغاز کراچی سے کر دیا ہے۔ وہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں قومی اسمبلی کے حلقے 249 سے امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس کے سربراہ کراچی سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی پہلی بار انتخابات میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ شہباز شریف سے قبل عمران خان میاں والی سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، لیکن دونوں جماعتوں میں ایک بات مشترکہ ہے کہ کسی نے تاحال انتخابی منشور کا اعلان نہیں کیا۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کراچی آپریشن اور قیام امن کا سہرا اپنی حکومت کے سر باندھا۔
میں یہاں پر مسلم لیگ نون کی پریزیڈنٹ حیثیت سے اس بڑے آج کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تین چیزیں کراچی کے لیے کریں گے ہم۔ پورٹیبل واٹر کراچی کے ہر گھر کو مہیا ہوگا۔ میں آپ سے جھوٹے وعدے نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں نے کبھی کیے۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں، میں پھر کہتا ہوں، لاہور میں کاش میٹرو بس بنی وہ پہلے کراچی میں لگتی، لاہور میں آرنج لائن جو مکمل ہونے جا رہی ہے پہلے کراچی میں لگتی۔ اس شہر کا حق ہے، اس شہر کی دس از گیٹ وے ٹو پاکستان۔ اگر اس کو ہم پوری طرح اس کی جو بیسک انفراسٹرکچر مہیا نہیں کریں گے، یہ شہر اپنی پوری جو اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ پوری طرح سے ہم فیض یاب نہیں ہو سکتے۔
مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی انتخابی منشور پیش نہیں کر سکی، تاہم انتخابی مہم تمامی جماعتوں کی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جماعتوں کو پابند بنا نہیں سکتی۔
اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہے وہ ان کے منشور سے تو کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے جی, اس میں ظاہر ہے ان کو ان کا کام ہوتا ہے جب پارٹی کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے تو صرف کانسٹیٹیوشن کا منگوایا جاتا ہے منشور کے بارے میں, کبھی الیکشن کمیشن نے سیاسی پارٹیوں کو منشور کے بارے میں ہٹایا جاری نہیں. اب جو انہوں نے ضابطۂ اخلاق بنایا ہے الیکشن کمیشن منشور کا نہیں ہے اپنے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں عام طور پہ جو آخری لمحہ اور یا فائنل لسٹ جاری ہو جائے گی 30 تاریخ کو, اسی عرصے میں اپنی یہ اپنی منشور بھی پیش کرے گی. منشور پیش کرو تو ان کا اتنا کی فرض ہے.
پاکستان میں انتخابات کے نگران ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن یعنی فافین کے سربراہ مدثر رضوی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے قبل سیاسی جماعتوں کے منشور آ جاتے تھے, لیکن اس بار ایسا نہیں ہو سکا.
دیکھیں الیکشن تو پروگرام پہ لڑا جاتا ہے, بغیر پروگرام کے الیکشن تو پھر الیکشن نہیں رہا نا. پھر تو لوگوں کے پاس چوائسز کس چیز پہ کر رہے ہیں, کوئی کمپیرزن بھی نہیں ہے, کوئی پروگرام بھی نہیں ہے, کسی پارٹی کا ایجنڈا بھی نہیں ہے, تو فیصلہ کس چیز پہ کریں گے؟ پھر تو یہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی وہ ہو گئی کہ لوگوں کو بس لوگوں کو کچھ لوگ پسند ہیں, ان لوگوں کی جو ٹریڈیشنل قسم کی لائلٹیز ہیں اس پہ ووٹ کر دیں. پروگرام نہیں ہوگا تو شخصیت کی بنیاد پر ہی دیں گے, یا تو پارٹی لیڈرشپ کی شخصیت جو ہوگی وہ اس کی بنیاد پہ دیں گے, یا لوکل کینڈیڈیٹ جو صاحب ہوں گے اس کی بنیاد پہ دیں گے.
کراچی یونیورسٹی کے سابق استاد و تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا منشور سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.
دیکھیں وہ منشور اگر بنائیں گے بھی نا اور چھاپیں گے بھی تو آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا, اور اس کے 2-4 باتیں ٹی وی کے ڈسکشنز میں ہو جائیں گی, لیکن یہ منشور انتخابی مہم کا حصہ نہیں ہوں گے. جیسے عمران خان نے بس لاہور میں کھڑے ہو کے اپنے 10 یا 11 نکات بتا دیے, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی ملک کے اندر, کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ اس میں کوئی فورن پالیسی کے اوپر ایک لفظ نہیں ہے, اس کے اندر ملک کی سیکیورٹی پالیسی کے اوپر ایک لفظ نہیں ہے, بس جو انہوں نے بتا دیا وہ بتا دیا.
ڈاکٹر جعفر احمد کا کہنا ہے کہ امیدوار قومی سیاست کے بجائے حلقوں تک محدود رہتے ہیں, اور اس کی ابتدا جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت سے ہوئی.
یہ ضیاء الحق کے زمانے سے جو ملک میں ڈی پولیٹیسائزیشن ہوا ہے, اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ اس کا جو پہلا سمجھیے حملہ ہوا ڈی پولیٹیسائزیشن کا, وہ 1985 کے نان پارٹی الیکشن, اور نان پارٹی الیکشن میں جو لوگ جیتے انہوں نے پھر حلقوں کی سیاست کرنا شروع کی کہ میں نلکے لگا دوں گا, میں یہاں پہ پل بنا دوں گا, یہاں پہ میں سڑک چوڑی کرا دوں گا. نیشنل ایشوز جو ہے نا وہ پالیٹکس کے ڈسکورس سے باہر ہو گئے. تب سے یہی رجحان ہے, اور سیاسی جماعتیں بھی اسی کے اندر ڈھلتی چلی گئیں, کیونکہ اور جہاں سے الیکٹیبل گویا جو ایک چیز پیدا ہوئی وہ الیکٹیبل اب پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈ بن چکے ہیں.
پاکستان میں موجودہ وقت پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اپنی صوبائی حکومتوں کی مثالیں پیش کر کے ہی انتخابات لڑ رہی ہیں. تحریک انصاف کے لیے خیبر پختونخوا, مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ بہترین حکمرانی کی مثالیں ہیں. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
گزشتہ سال جب تقریباً 7 لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار سے جان بچا کر بھاگنا پڑا, تو برما کی فوج کے ہاتھوں روہنگیا خواتین کو ریپ کرنے اور جنسی زیادتی کی خبریں آتی رہیں. اب امدادی ایجنسیوں نے تنبیہ کی ہے کہ اس دوران رضامندی کے بغیر ہونے والے حمل کے نتیجے میں یہ خواتین ہزاروں بچوں کو گود دے دینے پر مجبور ہو جائیں گی. بی بی سی کے نامہ نگار ڈین جانسن نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد بنگلہ دیش میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر جانے کی کوشش کی اور پھر وہیں سے رپورٹ دی. ان کی رپورٹ خالد کرامت کی زبانی.
ایک ہفتہ قبل پیدا ہونے والی اس بچی کا ابھی کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے, لیکن اس کی پیدائش کی خوشی اس بے رحمی کے سیاہ سائے میں گم ہو چکی ہے جس سے اس کی ماں کو گزرنا پڑا.
اس سے پہلے کہ میں بھاگ پاتی فوجیوں نے مجھے پکڑ لیا, انہوں نے میرا ریپ کیا اور پھر اس رات پھر کیا, اگلی صبح پھر, اور پھر دوپہر میں ایک بار اور ریپ کیا.
اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے تو بھاگ نکلی لیکن اسے ایک بار پھر پکڑ لیا گیا اور کئی مرتبہ ریپ کیا گیا. کسی طرح وہ بنگلہ دیش پہنچی جہاں اسے پتا چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے, اور یہ سب اس کے ساتھ محض 17 برس کی عمر میں ہو رہا تھا.
حمل ضائع کرنا گناہ ہوتا ہے, گناہ انہوں نے کیا ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا.
خاندان کے نام پر اب صرف اس کے دادا دادی باقی بچے ہیں۔ والدین کی گمشدگی کے بعد یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہوں گے۔ ابھی تک ریپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ایسے سینکڑوں ہزاروں بچوں کی پیدائش کے لیے امدادی کارکنان تیار ہیں۔
سب سے بڑا خوف اس بات کا ہے کہ یہ بچے ایک طرح کی بدنامی کے سائے میں بڑے ہوں گے، اس لیے ہم ان بچوں کے لیے ایک ایسے محفوظ سسٹم کی تیاری کر رہے ہیں جس میں وہ بہتر ماحول میں بڑے ہو سکیں۔
جنسی زیادتیوں کے داغ متعدد خواتین کے جسم پر ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ریپ اور تشدد کے علاوہ ان کے شوہر اور بچوں کو مار ڈالنے جیسی کتنی ہی داستانیں ان عورتوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ خاتون ریپ کے بعد حاملہ ہو گئی، لیکن ان کا حمل ضائع ہو گیا، حالانکہ وہ باقی رکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہاں دو اہم سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کتنی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، کتنوں کا حمل ضائع ہوا اور کتنے بچے ان حالات میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال انصاف کے بارے میں ہے، کیا کبھی بات جرائم کی تحقیقات اور احتساب تک پہنچے گی؟ متعدد زندگیوں پر ان حادثات کے نشان عمر بھر رہیں گے۔
وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو میری شادی ہوئی ہوتی اور میں عام زندگی جی سکتی، لیکن اپنی بچی کے لیے میرے دل میں صرف محبت ہے۔
جان ڈنسن کی رپورٹ، خالد کرامت کی زبانی۔ حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ Lights,
camera, action. میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
انڈیا میں دلی ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ شہر کے جنوبی علاقوں میں سرکاری افسران کی رہائش گاہوں کے لیے 15,000 سے زیادہ درخت کاٹنے کی تجویز پر فی الحال عمل روک دیں، نہ کریں۔ حکومت جنوبی دلی میں سرکاری ملازمین کے لیے گھر تعمیر کرنا چاہتی ہے، لیکن ماحولیات کے لیے کام کرنے والے کارکن اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ماجرے کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
دلی دنیا کا سب سے آلودہ شہر مانا جاتا ہے، یہاں کافی ہریالی ہے لیکن آلودگی اتنی زیادہ کہ خاص طور پر سردیوں میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ زہریلی ہوا کی وجہ سے شہر میں گلے اور پھیپھڑوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ آلودگی کی وجوہات تو بہت ہیں اور ان سے کس طرح نمٹا جائے اس پر کافی اختلافات بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہ سب مانتے ہیں کہ ہوا کو صاف رکھنے میں پیڑ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور ہوا میں سے دھول ختم یا کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہر میں ہریالی بڑھائی جائے۔ ایسے میں وفاقی حکومت کی جانب سے جب اس رہائشی پروجیکٹ کے لیے پیڑ کاٹنے کی کارروائی شروع ہوئی تو لوگ اس کی مخالفت میں سامنے آئے۔
ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دلی میں 2 سال سے سب کو دکھ رہا ہے کہ پردوشن کا کتنا زیادہ برا حال ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیڑ کاٹنا بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے۔ پیڑوں کا کیا رول ہے پردوشن میں، کیا بھومیکا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کھڑے ہوئے پیڑ ہیں یہاں پہ 50-60-70 سال پرانے پیڑ، پیپل، برگد، نیم، آم، ان سب کو نہ کاٹا جائے، اور ان کی جگہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم کمپنسیشن میں پودے لگائیں گے وزیر آباد براج کے پاس یمنا پلینس پہ، جو کہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ہے، جو ہمیں بالکل بھی نہیں لگتا کہ اچھا آئیڈیا ہے۔
یہ معاملہ دلی ہائی کورٹ پہنچا، جہاں مختصر سماعت کے بعد عدالت نے 2 جولائی تک پیڑ کاٹنے پر پابندی عائد کر دی۔ 2 जुलाई को ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी इसी से मुतालिक एक मामले की समाअत होगी। अर्जी गुजार के वकील तुषार मेहता।
और उन ऑर्डर्स को साइड करते हुए एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी ने कोर्ट को बताया कि ट्री अथॉरिटी ने ऑलरेडी परमिट किया हुआ है इन ट्रीज को काटने के लिए। उस स्टेज पर हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि हमको परमिशन दी जाए उन ऑर्डर्स को चैलेंज करने के लिए। कोर्ट ने हमें वो परमिशन दी है, हम एक एप्लीकेशन मूव करेंगे उन ऑर्डर्स को चैलेंज करने के लिए।
ये एक लंबी कानूनी और सियासी लड़ाई में पहला कदम है। इस लड़ाई का एक सियासी पहलू भी है। बीजेपी की वफाकी हुकूमत और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत के दरमियान लंबे अरसे से महाजाराई जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने पेड़ काटने की इजाज़त दी ही नहीं थी। दिल्ली के वजीर माहौलियात इमरान हुसैन।
जो भी फाइल आती है वो खाली रूटीन वर्क में आती है और मैं उस पर सब पे ऑब्जेक्शन लगाता हूँ। मैं चाहता नहीं कि दिल्ली के अंदर एक भी पेड़ कटे। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा भी लगता है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद है बिल्डिंगें खड़ा करना। अगर आपके एम्प्लॉयज़ के लिए जगह चाहिए भी तो और कहीं और बना लीजिए जहाँ पेड़ ना कटे, ऐसी जगह सेलेक्ट कर लीजिए।
वफाकी हुकूमत का कहना है कि पेड़ काटने से होने वाले नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और ये कि 16,000 से ज़्यादा नहीं सिर्फ 14,000 पेड़ काटने की तजवीज़ है। हुकूमत का कहना है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उनकी जगह इससे कई गुना ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। बीजेपी के रहनुमा मनोज तिवाड़ी।
देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा लाओ जिसपे मीडिया में चर्चा शुरू हो जाए। ये जैसे आप सुनेंगे पेड़ काटे जा रहे हैं आपको गुस्सा आएगा, हमें भी गुस्सा आएगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि बीजेपी 6.5 लाख पेड़ लगा चुकी है दिल्ली में और जब हम अध्यक्ष बने थे तब से हमने इनिशिएटिव लिया उसमें, आई एम नॉट एलोन, मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन तजवीज़ की मुखालफत करने वालों का कहना है कि ये मकान जुनूबी दिल्ली में ही बनाना ज़रूरी नहीं है। पुराने पेड़ काटना उनके मुताबिक हिमाकत है और नए पेड़ लगाना और उनकी परवरिश करना एक लंबा और दुश्वार गुजार काम है। पेड़ काटने की मुखालफत करने वालों में मौसीकार विशाल ददलानी भी शामिल हैं।
As citizens of Delhi, you have the right to breathe clean air. Please stand up for yourselves. Don't make this about politics. Don't make this about any political party. But stand up for yourselves.
उनका कहना है कि दिल्ली में रहने वालों को साफ हवा में सांस लेने का हक हासिल है। इस मामले को सियासत में मत उलझाइए। अपनी आवाज बुलंद कीजिए और किसी भी तरह इन पेड़ों को बचाइए।
I mean, just completely senseless. Forgive me, but it's nonsense.
फिलहाल 2 जुलाई तक के लिए पेड़ों को नई जिंदगी मिल गई है। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
अमेरिका में सन 2016 के इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के मामले में जारी तफ्तीश के बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सीनियर सेनेटर मार्क वॉर्नर ने कहा है कि आने वाले चंद माह में बहुत से झिझोड़ देने वाले इंकशाफात सामने आने को हैं। सेनेटर मार्क वॉर्नर अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सीनियर रुकन भी हैं। तफसील के साथ न्यूयॉर्क से सहाफ़ी सलीम रिजवी।
वर्जीनिया के सेनेटर मार्क वॉर्नर ने जुमे की रात को मार्थाज विनियार्ड में अपने घर पर डेमोक्रेट्स की कैंपेन कमेटी के लिए चंदा इकट्ठा करने के मकसद से एक पार्टी रखी थी। इसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। एक रोजनामा पोलिटिको में छपी खबरों के मुताबिक उसी पार्टी के दौरान सेनेटर मार्क वॉर्नर ने मेहमानों को मुखातिब करके कहा कि अगर आप मुझे शराब का एक और जाम दे दें तो मैं आपको ऐसे राज बताऊंगा जो सिर्फ मैं और रॉबर्ट म्यूलर ही जानते हैं। सेनेटर वॉर्नर ने रॉबर्ट मुलर की तफ्तीश के बारे में बात करते हुए मजीद कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपने अब तक हिला देने वाले मामलात देखे हैं तो अब आप संभल जाएं, क्योंकि अगले चंद महीने तो मजीद हिला देने वाले महीने होंगे। कहा यह जा रहा है कि सेनेटर मार्क वॉर्नर ने यह मजाहिया तौर पर कहा था। वॉर्नर सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर तरीन रुकन है। अभी इस सिलसिले में सेनेटर वॉर्नर के दफ्तर से कोई वजाहत नहीं की गई है। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी खुद भी रूसी मदाखलत के मामले में तफ्तीश कर रही है और अगस्त माह में इसके मुकम्मल होने के इम्कानात हैं। सेनेटर वॉर्नर सदर ट्रंप पर तनकीद करते रहे हैं। जिस सालाना तकरीब में सेनेटर वॉर्नर ने यह इंकशाफ किया था उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सेनेटर्स और पार्टी को भारी चंदा देने वाले हामी शामिल होते हैं। चंदे की रकम हजारों डॉलर में होती है और सन 2009 में एक शख्स ने $30,000 का चंदा दिया था। वाज़ह रहे कि सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत اور صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کی مبینہ ملی بھگت کے بارے میں اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر پچھلے سال مئی مہینے سے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کانگریس میں ریپبلکن رہنما کیون مکارتھی کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مولر کی اس تفتیش کو ختم کر دیا جائے۔
If you look at all the investigations that's going forward, was there any collusion? Everybody says there was no collusion. To Feinstein, to the Republicans, everyone investigated found that there is none.
اگر آپ دیکھیں تو اب تک اس تفتیش میں ملی بھگت کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر ڈائن فائنسٹائن ہوں یا ریپبلکنز ہوں، سبھی کہتے ہیں کہ کوئی ملی بھگت کے شواہد نہیں ہیں اور اب تک اس تفتیش میں لاکھوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس تفتیش کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس کیون مکارتھی کے الفاظ۔ اس تفتیش کے سلسلے میں اب تک ٹرمپ انتظامیہ اور ان کی مہم میں شامل رہ چکے لوگ بھی تفتیش کی زد میں آ چکے ہیں، جن میں سابق قومی سلامتی کے مشیر مائک فلن اور سابق ٹرمپ کیمپین مینیجر پال مینافورٹ شامل ہیں۔ پال مینافورٹ کو گرفتاری کے بعد ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کے سبب اب جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پال مینافورٹ پر تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ سینیٹر وارنر کے انکشافات سے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ رابرٹ مولر اب صدر ٹرمپ یا ان سے بہت قریب اور اہم لوگوں کو تفتیش کے اگلے مراحل میں طلب کریں گے یا مزید گرفتاریاں عمل میں آئیں گی۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
امریکہ میں سن 2016 کے انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے جھٹکے۔ سلیم رضوی سے آپ نے اس کی تفصیل سنی، اور اب عالمی کپ فٹ بال پہ ذرا ایک نظر۔ آپ غضنفر حیدر کو دیکھتے بھی ہیں، دیکھا ہوگا، سنتے ہیں، سنتے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کنگ میکرز میں سے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے پروگرام کے پیچھے بیٹھ کر کے جو جو چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس ٹیم کا یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی خوبی یہ ہے، ہمہ جہت ہیں، لکھتے اچھے ہیں، بولتے بھی اچھے ہیں، اور فٹ بال بلکہ کہیے کہ کھیلوں کے میدان میں ان کی خاصی درک ہے۔ اب میں اسی کو آزما رہا ہوں۔ غضنفر صاحب، عالمی کپ کے مقابلے چل رہے ہیں، جاری ہیں، زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟
شفیع صاحب، آپ کے تعارف کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ آج ایجپٹ اور سعودی عرب، مصر اور سعودی عرب کا میچ، اور یوروگوئے اور رشیا کا، یہ دو میچز آج تھے جو کہ ہو گئے ہیں۔ یوروگوئے نے روس کو 3-0 سے ہرایا، اور ایجپٹ اور سعودی کا جو میچ تھا، مصر اور سعودی کا، وہ ڈرا ہو گیا۔ یہ
یعنی 90 منٹ کے بعد جو 3 منٹ ملے اس کے باوجود ابھی تک ڈرا ہو جا رہا ہے۔
اس
سعودی عرب اور مصر والے کی بات کر رہا ہوں،
سعودی عرب اور مصر کا جو ہے وہ اسٹاپیج ٹائم میں 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ ڈرا کی طرف ہی
جا رہا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اچھا، جو آنے والے ہیں گروپ بی کے میچ،
گروپ بی میں آج جو ہے جو ایک بڑا امپورٹنٹ جو میچ ہے وہ ہے ایران اور پرتگال کا 7 بجے، اور بالکل ٹھیک اسی ٹائم پہ اسپین اور موروکو ہے۔
تو یہ تو لگتا ہے سازش ہے، ایک وقت میں دو میچ کرا دیے، مطلب یہ دیکھو یا وہ دیکھو، میں تو دونوں دیکھنا چاہوں گا۔
آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم جس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
میں کیا پاگل ہوں جو آپ کو بتا دو تو میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں۔ اچھا ویسے غضنفر، یہ بتائیں کہ اب تک کون کون کٹ لیا، باقی نہ بچا، اور اب تک کون کون ہے جو باقی ہے، ڈٹا ہوا ہے؟
شفیع صاحب، انگلینڈ، بیلجیم، کرویشیا، فرانس، روس، رشیا اور یوروگوئے، یہ جو ہے یہ اگلے راؤنڈ کے لیے سپر 16 جس کو کہتے ہیں اس میں چلے گئے ہیں،
جو ناک آؤٹ مقابلے کہلاتے
ہیں، جی ناک آؤٹ مقابلے سپر 16۔ اور جو ٹیمیں نہیں کوالیفائی کر سکیں ان میں ایجپٹ اور سعودی عربیہ، جو ان کا میچ تھا آج، موراکو، پیرو، کوسٹا ریکا، ٹونیزیا، پیناما اور پولینڈ، اور جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں شفیع صاحب وہ ہیں اسپین، پرتگال، ایران، ڈینمارک، آسٹریلیا، نائجیریا، آئس لینڈ، ارجنٹینا۔ مطلب ان میں سے جو بہت امپورٹنٹ ٹیمز ہیں وہ تین وہ ہیں، پرتگال، اسپین، ارجنٹینا، اور ایک چار بھی ایڈ کر لیتے ہیں برازیل۔
ٹھیک، اچھا دو سوال ہیں جی، دونوں کے لیے 20-20 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس
جی۔
عالمی چیمپئن جو فی الوقت جرمنی ہے، اس کی ذرا ڈیفیشنسی یا کمی کوتاہی کے بارے میں بیان کریں۔
شفیع صاحب، یہ 1962 میں صرف ایک ہی بار ہوا ہے کہ برازیل وہ واحد چیمپئن تھی جو اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ بھی کر رہی تھی۔ نہ صرف انہوں نے ڈیفینڈ کیا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ دوسرا عالمی کپ جو ہے وہ لگاتار جیتا تھا۔ اس کے بعد سے کوئی بھی ٹیم جس نے عالمی کپ جیتا ہے وہ اگلے راؤنڈ تک نہیں پہنچ پائی ہے ورلڈ کپ کے۔ تو جرمنی پہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں گے قرض ہے ایک طرح سے، اور ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے جتنی جو ہے وہ ان سے امید کی جا رہی تھی۔
اچھا، اگلا سوال جو میں پوچھنے والا تھا قصدن نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ وہ تھا رونالڈو، میسی یا سالہ کے بارے میں، اس لیے کہ جواب میں تو پھر دوسرے عام ہو جائے گا نا پروگرام کا۔ تو غضنفر حیدر، بہت بہت شکریہ، اپنی اس کلا کا مظاہرہ کرتے رہا کریں تاکہ آپ کا روب و دبدبہ برقرار رہے۔ تو صاحبوں، یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر اس میں مسمہ، غزنفر حیدر جو میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت اجازت چاہوں گا آخر میں ذمہ داری نازش ظفر کی، خاص خاص خبروں کے خلاصے پہ نظر ڈالنے کی۔
بین الاقوامی مبصرین کے ایک گروہ نے ترکی کے انتخابات کی شفافیت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیب اردوغان کی جماعت کو میڈیا میں زیادہ رسائی حاصل رہی اور ایمرجنسی کے باعث جلسوں اور اظہار رائے پر پابندی رہی۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں مہنگائی اور کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت پر عوام کا احتجاج، پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ اٹلی کے نئے وزیر داخلہ نے لیبیا کے دورے کے دوران تجویز دی ہے کہ یورپ آنے والے پناہ گزینوں کے اندراج کے لیے پہلے لیبیا میں مراکز قائم کیے جائیں۔ لیبیا کے نائب وزیراعظم نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے۔ لاہور کی ایک مقامی عدالت نے گلوکار علی ظفر کی ہتک عزت کی درخواست پر گلوکارہ میشا شفیع کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 5 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔